على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورۃ الفجر میں شروع کی پانچ آیات اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں اپنی مخلوقات کی، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ کیا یہ قسمیں عقل مندوں کے لیے کافی نہیں ہیں. لذی حجر، اس کے بعد چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں اور گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں آیات، بلکہ چودھویں آیات تک اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی گزری ہوئی چند قوموں کے اوپر یا افراد کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا، اس کا تذکرہ کیا، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے یعنی ان کے اوپر عذاب اس لیے نازل ہوا کیونکہ یہ بستیوں میں فساد برپا کیے ہوئے تھے، اور فساد کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی پلنڈر کر رہے ہیں، حملہ کر کے کسی کے گھر کو تباہ کر دیں، ٹھیک ہے، یا بم برسا کر کے کسی کے گھر کو تباہ کر دیں، یا یعنی خانہ جنگی شروع کر دیں، ٹھیک ہے، یہ بھی فساد ہوتا ہے. لیکن صرف یہ فساد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہم عمومی طور پر سمجھتے ہیں نا کہ یہی فساد ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. صرف یہ فساد نہیں ہوتا بلکہ فساد کی اور بھی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. جیسا کہ جب ہم قوم عاد کو دیکھتے ہیں، قوم سمود کو دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں نے فساد کوئی ایسا نہیں برپا کیا ہوا تھا کہ یہ دوسرے بستیوں کے اوپر حملہ کرتے تھے اور ان کو برباد کر دیتے تھے، ان کی چیزیں لوٹ لیتے تھے، ٹھیک ہے. ان کا جو تذکرہ آتا ہے تو اس تذکرے کے اندر ان یہ باتیں نہیں ملتی، بلکہ ان کا کیا فساد تھا کہ ان کا فساد یہ تھا کہ یہ شرک کیا کرتے تھے اور نبی کی بات کو ماننے سے انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا فساد تھا. اس کو بھی فساد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی فساد میں داخل ہے، ٹھیک ہے. تو فساد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کون سے فساد کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، کیا صرف اس فساد کی جو ہم سمجھتے ہیں، یا اس سے زیادہ بھی فساد کا مطلب ہے، ٹھیک ہے. تو اس فساد کے لفظ کے اندر بڑی گہرائی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ فساد صرف دوسرے، اس لیے کہ ہم لوگ نہیں کام کرتے ہیں نا یہ والے، رائٹ. الحمدللہ جتنے لوگ کلاس میں ہیں یا جو سنیں گے، رائٹ، عمومی طور پر ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہ کسی کے گھر کے اوپر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیتا ہے. تو ایسی پھر ہمارے ذہن میں سوچ آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے بارے میں بات نہیں ہو رہی. یعنی نعوذ باللہ ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ دس آیت آف قرآن از ارریلیونٹ ٹو اس، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اوپر اپلائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم فساد نہیں کرتے، رائٹ. لیکن قرآن تو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اور اس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے نا. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے سوچنے کا انداز تھوڑا سا بہتر بنائیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا وسیع کریں، ہم علم کو علم کی گہرائی میں جا کر کے اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے، صرف الفاظ کو پڑھ کر کے اس پر سے گزر نہ جائیں، ٹھیک ہے. گزر جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ الفاظ ہمارے اوپر اپلائی نہیں ہوتے، لیکن جب گہرائی میں جائیں گے تو پتا چلے گا کہ جی اس کا ایک ایک لفظ ہمارے اوپر اپلائی ہو رہا ہوتا ہے، ایک ایک چیز ہمارے اوپر اپلائی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو بس یہ مقصد تھا آپ کے سامنے اس بات کو ذرا زیادہ کھولنے کا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے ساتھ جو معاملہ کیا تو اپنے عذاب کا کوڑا برسایا، اور اللہ تعالیٰ سارے دشمنوں کے ساتھ ایک شکاری کا سا معاملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. ان ربک لبالمرصاد، یہ دشمنوں کی بات ہو رہی تھی. تو ہم نے خلاصہ تفسیر میں پیج نمبر 736 میں یہاں تک پڑھا تھا جہاں پر کہ قوم عاد کا تذکرہ تھا، ٹھیک ہے. تو فرسٹ تقریباً 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 گیارہویں لائن سے میں پڑھ رہا ہوں کہ آگے عاد کے بعد دوسری ہلاک ہونے والی امتوں کا بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ قوم سمود کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جو وادی القرا میں پہاڑ کے پتھروں کو تراشا کرتے تھے اور مکانات بنایا کرتے تھے. وادی القرا ان کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے، جیسا ایک کا نام حجر بھی ہے، اور یہ سب حجاز اور شام کے درمیان میں ہیں، اور سب میں سمود رہا کرتے تھے. قذافی بعض تفاصیل، ٹھیک ہے. تو آئی تھنک یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، اگر کسی کو یاد ہو کہ میں نے کہاں تک پڑھا دیا تھا تو آپ بتا دیں. ہاں ایکچولی ہم نے نیکسٹ پیج تک پڑھ لیا تھا، یہ میرا پہلے کا کسی اور کلاس کا نشان ہے. تو آپ کی کلاس پہ جو نشان تھا وہ تو نیکسٹ پیج پہ تھا, اس لیے کہ ہم نے یہ ڈسکشن کر لی تھی پچھلی کلاس میں کہ یہ جو کافر ہے جب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا اور مجھے بڑی عزت دی, ٹھیک ہے, فاکرمہ ونعمہ, لیکن جب اس کافر کے اوپر کوئی تنگی آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں یا اس کے کسی من پسند کام کو رکوا دیتے ہیں, تو پھر یہی جو ہے وہ گلے شکوے کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے بہت ساری باتیں مینشن کری تھیں. ایک تو بات یہ کہی تھی کہ یہ وہ کافر نہیں ہے جو کہ رب کا انکار کرتا ہے کہ رب تو ہے ہی نہیں, کہ اللہ تو رب ہے ہی نہیں, یا ایتھیس نہیں ہے کہ جی جو کہ کریٹر کا ہی انکار کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ کافر نہیں ہے, بلکہ یہ وہ کافر ہے جو کہ اللہ کو رب کے نام سے پکارتا ہے, ٹھیک ہے, صرف کریٹر نہیں, صرف خالق نہیں, بلکہ یہ رب ہے یعنی پالنے والا ہے. کیا کہتا ہے, ربی اکرمن, ٹھیک ہے, میرے رب نے میرا اکرام کیا. تو رب کو مانتا تو ہے لیکن رب کی نہیں مانتا, ٹھیک ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم رب کو مانتے تو ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے. ہم بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جب بہت اچھا اچھا معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو ہماری عبادتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, ہمارے معاملات بھی اچھے چل رہے ہوتے ہیں, ہمارا مزاج بھی ٹھیک رہتا ہے لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, لیکن جب معاملات تھوڑے سے خراب ہو جاتے ہیں تو پھر عبادتیں بھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور زبان کا ذکر بھی جاتا ہے, زبان سے اچھے کلموں کی بجائے برے کلمے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں, اور آپس کے معاملات بھی ہمارے خراب ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آیات بھی ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہیں, یہ بھی کسی دوسرے کے قصے کہانیاں نہیں ہیں. اور دوسری بات اس کے اندر بہت امپورٹنٹ یہ تھی کہ یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتا کیوں ہے, کیونکہ دو غلطیاں ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے, اس پیج پہ 737 پہ دو غلطیاں لکھی ہوئی تھیں, کہ ایک دنیا کو مقصود ذات سمجھنا جس سے آخرت کا انکار اور اس سے اعراض پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی دنیا میں جب تک یہ نیکی کے کام کر رہا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کے حالات ٹھیک چل رہے ہیں تو معاملہ اچھا رہتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ نیکی کے کام کس لیے کر رہا تھا, یہ نیکی کے کام دراصل دنیا کے لیے کر رہا تھا, ٹھیک ہے, کہ دنیا کے میرے معاملات ٹھیک رہیں, کوئی میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے, اللہ ناراض ہو جائے گا تو دنیا کی مصیبت آ جائے گی میرے اوپر, آخرت کی فکر نہیں ہوتی اس کو, دنیا کی مصیبت نہ آ جائے, یا اللہ والے ناراض ہو جائیں گے تو کوئی مصیبت آ جائے گی, ٹھیک ہے, جیسے کہ پچھلے دنوں کافی بات ہوئی ہے اس کے اوپر کہ اللہ والوں کے پاؤں کیوں چھوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی جوتیاں کیوں سیدھی کرتے ہیں, ان کے آگے پیچھے کیوں, حتیٰ کہ ان کو ہدیے کیوں دیتے ہیں, ہے کہ دنیا کی مصیبت نہ آ جائے, اس لیے ہدیے دیتے ہیں اللہ والوں کو, رائٹ, آخرت کے فائدے کے لیے نہیں, دنیا کی مصیبت نہ آ جائے, دنیا میں معاملہ ٹھیک رہے, ان کی دعاؤں کو اتنا سمجھتے ہیں کہ ان کی دعائیں اگر ہمیں مل جائیں گی نا تو ہماری دنیا ٹھیک ہو جائے گی, ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, آخرت کے حل کرنے کا تو مقصد ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ورنہ اگر مقصد ہوتا آخرت کا تو پھر ان کی دعاؤں کے بدلے میں اگر ہماری دنیا کی مصیبت نہ بھی ٹلتی پھر بھی ہم ان سے بدزن نہ ہوتے, لیکن ہم تو ہو جاتے ہیں بدزن, کیونکہ ان کی دعا ہوتی ہے لیکن دنیا کی مصیبت پھر بھی نہیں ٹل رہی ہوتی, ٹھیک ہے نا, تو پھر کہتے ہیں یار یہ تو ایسے ویسے ہی ہیں بس, ٹھیک ہے, یہ تو ویسے پہنچے ہوئے نہیں ہیں, یہ رائٹ, یہ پہنچے ہوئے نہیں ہیں, اگر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا تو میں نے ان سے دعا کروائی تھی تو میرا تو کام بن جاتا, لیکن میرا تو کام نہیں بنا, اس کا مطلب یہ پہنچے ہوئے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو کیا بات ہے, کیا ریزن ہے اس کی, کیونکہ دعا جو ہے وہ دنیا میں مقصد کے لیے کروا رہے تھے, دنیا ہی صرف مقصود تھی, تو دعا کروانا غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی نہ سمجھے کہ جی دعا کروانا نہیں چاہیے, دنیا کی مصیبت کو ٹالنے کے لیے جو ہے وہ دعا نہیں کروانی چاہیے, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ فرسٹ پرائیورٹی آخرت ہے اور سیکنڈ پرائیورٹی دنیا ہے, تو سیکنڈ پرائیورٹی اگر مس ہو بھی جاتی ہے تو فرسٹ پرائیورٹی تو انشورڈ ہے نا, تو فرسٹ پرائیورٹی کی انشورنس کی بیسس کے اوپر سیکنڈ پرائیورٹی کا مس ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں رکھتا, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اصل پرائیورٹی تو فرسٹ ہی ہے, تو اس وجہ سے نا دین برائے دنیا یہ بہت بڑا دھوکا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا دھوکا ہے, اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس زمانے کا جو فتنہ ہے وہ دھوکے والا فتنہ ہی ہے, ٹھیک ہے, اس زمانے کا فتنہ دجال والا فتنہ ہے, یہ فرعون والا فتنہ نہیں ہے, اس زمانے والا فتنہ ابو جہل والا یا نمرود والا فتنہ نہیں ہے, رائٹ, اس زمانے والا فتنہ کس کا فتنہ ہے, دجال کا فتنہ ہے, اور دجال مینز دھوکا, ٹھیک ہے, تو یہ جو دھوکے والا دین ہے نا, کہ جو دین پہ عمل کر رہے ہیں تاکہ دنیا ڈسپلنڈ رہے, رائٹ, دنیا ڈسپلنڈ رہے, ہر کام ٹھیک ٹھیک ہوتا رہے, رائٹ, چیزیں کم, بیکاز دین کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, دین ایک نظام ہے, ٹھیک ہے نا, جانتے ہیں نا سب کو اس بات کو کہ دین ایک نظام کا نام ہے, رائٹ, تو نظام جو ہے تو وہ ہم تو چونکہ اس کو یعنی ورٹیکل نظام کی بجائے صرف ہوریزونٹل نظام کے اوپر ہی رکھتے ہیں. ہوریزونٹل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اور مخلوق کے درمیان جو نظام ہے, دنیا میں جو نظام ہے, ٹھیک ہے. تو جب نظام کو ہم یعنی اپناتے ہیں, ٹھیک ہے, تو دنیا میں آرڈر تو آ جائے گا, لائف جو ہے وہ ڈسپلن ہو جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن یہ تو دین کا اصل مقصد نہیں ہے نا کہ ہماری دنیا کی زندگی ڈسپلن ہو جائے. دنیا کی ڈسپلن, زندگی ڈسپلن ہو جائے, ٹھیک ہے, دس از ویری گڈ, لیکن دس از ناٹ دا اینڈ گول, ٹھیک ہے. تو بہت, یعنی یہ بہت دھوکا ہے, بہت بڑا دھوکا ہے. ایک بات آپ کے سامنے کر دوں, اللہ تعالیٰ نے کل ہی بات دل میں ڈالی ہے, اولاد سے بات ہو رہی تھی ایمان کے متعلق, ٹھیک ہے, حالات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اولاد سے بات کی جائے. تو اولاد سے بات کرنے کے دوران اللہ نے ایک عجیب نقطہ دل میں ڈالا ہے, مجھے علماء کے سامنے اس کو رکھنا بھی ہے کہ ان سے بھی پوچھوں کہ کسی نے اس کو لکھا ہے کہیں پر, ہمارے اکابرین نے ایسی کوئی بات کری ہے کہ نہیں کری ہے. لیکن الحمدللہ کم از کم اتنا اطمینان ہے کہ کوئی غلط اس کا, کیونکہ ہم اس کو احتمال کے درجے میں ایک بات کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں یہی مطلب ہے اس کا, ہم احتمال کے درجے میں بات کر رہے ہیں. تو بات کیا ہے, وہ یہ ہے کہ فتنہ دجال کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں, تو اس میں ایک حدیث ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی, دوسرے ہاتھ میں دوزخ ہوگی, ٹھیک ہے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت جو ہے وہ دوزخ ہوگی, اور دوزخ اصل میں جنت ہوگی, ٹھیک ہے نا. یہ بات تو آپ کو پتا ہے, یقیناً آپ سب کو ہی پتا ہوگی, سب نے سنی ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن اب اس کے اوپر سوال ایک ذہن میں یہ آیا کہ کیا کوئی دجال تو ایک شخص ہے نا, رائٹ, ایک بیسیکلی ایک عجیب و غریب قسم کا ایک شخص ہی ہے, انسان ہی ہے بیسیکلی وہ, ٹھیک ہے. تو یعنی وہ چلے گا پھرے گا ہماری طرح کا ہی ایک بندہ ہوگا, تھوڑی اس کی شکل و صورت ذرا مست سی ہوگی, اس کی آنکھ جو ہے وہ پھوٹی ہوئی ہوگی, اور چہرے کے اوپر اس قسم کا داغ ہوگا, لکھا ہوا ہوگا وغیرہ, لیکن ہوگا تو وہ انسان ہی, رائٹ, یا اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہے, انسان ہی ہوگا نا. تو ایک انسان اپنے ہاتھ میں جنت اور ہاتھ میں دوزخ لے کے کیسے چل سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ دائنے ہاتھ میں جنت لے کے چلے اور بائنے ہاتھ میں دوزخ لے کر کے چلے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. تو دوزخ اور جنت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ ایک طرف سے آپ کو جنت کے وعدے کر رہا ہوگا, جنت کے وعدے یعنی جنت تک پہنچنے کا آپ کو طریقہ سکھلا رہا ہوگا, ٹھیک ہے, جنت تک پہنچنے کا طریقہ, جو کہ اعمال ہوتے ہیں, اعمال سے انسان جنت میں پہنچتا ہے نا. تو جنت تک پہنچنے کا طریقہ سکھلا رہا ہوگا, لیکن دراصل وہ جو طریقہ سکھلا رہا ہوگا وہ جنت تک پہنچنے کا طریقہ نہیں ہوگا, وہ اصل میں دوزخ میں پہنچنے کا طریقہ ہوگا, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کام تو ایک انسان کر سکتا ہے نا کہ ایک طرف سے جو ہے وہ آپ کو نیکی کی ترغیب دے, اور دوسری طرف جو ہے یعنی دوسرے وقت میں جو ہے وہ آپ کو برائی سے روکنے کی کوشش کرے, ٹھیک ہے. یہ کام تو ایک انسان کر سکتا ہے, تو دجال بھی یہ کام کر سکتا ہے. لیکن وہ جن اعمال کو جنت تک پہنچانے والے اعمال کے طور پر پریزنٹ کر رہا ہوگا, آپ کو جن اعمال کی طرف دعوت دے رہا ہوگا, وہ دراصل جنت والے اعمال نہیں ہوں گے, وہ جہنم والے اعمال ہوں گے, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یعنی دوسرے وقتوں کے اندر جب وہ جہنم کی طرف بلانے والے اعمال کی طرف دعوت سے بچنے کی دعوت دے رہا ہوگا, ٹھیک ہے, جہنم والے اعمال سے بچنے کو کہہ رہا ہوگا, یہ مت کرنا, یہ مت کرنا, ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے. تو دراصل وہ جو اعمال سے روک رہا ہوگا نا, وہ اصل میں جنت والے اعمال ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ اصل میں جنت والے اعمال ہوں گے. تو یہ وہ دھوکا دے رہا ہوگا اس طریقے سے, ٹھیک ہے. تو اس بارے میں اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ بلا تکلف پوچھیں, میرے بھی ہو سکتا ہے علم اضافہ ہو جائے, میں نے بھی اس طرح سے اس اینگل سے غالباً اس کو نہ دیکھا ہو, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ایک دل میں آئی تھی, آپ کے سامنے پریزنٹ کر دی. اور دوسری اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ, ٹھیک ہے, اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا کہ یہ جو جنت اور دوزخ ہیں ان کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا جنت اور دوزخ کا تعلق کن چیزوں کس چیز کے ساتھ ہے؟ جی, اس چیز کا تعلق کمپیوٹر سائنس کے ساتھ ہے, اس چیز کا تعلق آرکیٹیکچر اینڈ انجینئرنگ کے ساتھ ہے, اس چیز کا تعلق میڈیکل سائنس کے ساتھ ہے, یا اس چیز کا تعلق ایسٹرالوجی کے ساتھ ہے؟ کس چیز کے ساتھ تعلق ہے جنت اور اعمال کے ساتھ تعلق ہے؟ غیب پر یقین, ایمان جس کو کہتے ہیں, رائٹ. تو جنت اور دوزخ کا معاملہ تو ایمان سے تعلق رکھتا ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ دنیاوی معاملات سے تو نہیں ہے نا, ایمان سے اس کا معاملہ ہے. تو اس وجہ سے جو دجال جو ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ جی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت یعنی اس میں آپ کو دھوکا دے رہا ہوگا کہ جس چیز سے آپ کو ٹیکنالوجی میں فائدہ ہونے والا تھا وہ جو ہے وہ آپ کو یعنی نقصان کے طور پر پیش کرے گا, اور جس چیز میں ٹیکنالوجی میں آپ کو نقصان ہونا تھا اس چیز کو آپ کے لیے فائدے کے طور پر بنا کے پیش کرے گا. یا میڈیکل سائنس کے اندر آپ کو دھوکا دے گا, رائٹ, کہ میڈیکل سائنس کے اندر آپ کو جن چیزوں سے فائدہ ہونا تھا ان چیز کو نقصان کے طور پر بنا کے پیش کرے گا, اور جن چیزوں سے آپ کو نقصان ہونا تھا ان چیزوں کو فائدہ مند بنا کر کے پیش کرے گا, جیسے کہ یہ جو فوڈز وغیرہ ہیں اور رائٹ. تو اس کا دھوکہ جو ہے وہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا. دھوکا تو وہ چونکہ ہے ہی دھوکے باز نا, تو اس نے دھوکا تو ہر چیز میں دینا ہی ہے, رائٹ. ایوری تھنگ ول بی ڈیسیپٹیو, ٹھیک ہے. جن چیزوں سے فائدہ ہوگا ہونا تھا ان کو آپ سے چھپا لیا جائے گا, اور جن چیزوں سے نقصان ہوگا ان چیزوں کو اچھا بنا کر کے پیش کیا جائے گا. تو دھوکا تو وہ اٹس این ایمبوڈیمنٹ آف ڈیسیپشن, رائٹ. ایمبوڈیمنٹ یعنی وہ سراپا فریب ہے, سراپا فریب. تو اس کا تو ہر معاملہ ہی فریب ہوگا, رائٹ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر رہے. لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے اہم بات بتائی نا اس کے بارے میں, وہ ایمان کا دھوکا, یعنی وہ دین کو مسخ کرے گا آپ کے سامنے, دین کو مسخ کرے گا. بیکاز جنت پہنچنے کے لیے دین چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے ایمان چاہیے ہوتا ہے. تو وہ دین کی شکل کو مسخ کر کے پیش کرے گا. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین ہوگا اس کو وہ بدل دے گا. وہ کہے گا کہ نہیں, وہ چیزیں جو ہے نا وہ تمہیں آخرت کا نقصان پہنچائیں گی. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چیزیں بتائی تھیں ان کے بارے میں کہے گا کہ اگر تم وہ والے کام کرو گے نا, جو کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو نہیں لے گا, ٹھیک ہے. ورنہ تو ایک مسلمان آسانی سے سمجھ میں کہ یہ تو گڑبڑ کر رہا ہے, رائٹ. تو وہ ان اعمال کو ایسے آپ کے سامنے پریزنٹ کرے گا کہ یہ اعمال جو ہے نا وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ ایسے نہیں تھا اصل میں, ٹھیک ہے. یہ دین میں ایسا نہیں ہوتا اصل میں, دین ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی سخت نہیں ہے, ایسے بھی اس کے اندر رکاوٹیں نہیں ہیں, ایسے بھی اس کے اندر جو ہے نا پریشانیاں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اعمال اگر تم کرو گے نا تو تم دراصل جہنم میں چلے جاؤ گے, ٹھیک ہے. اور اپنے طور پر اس نے جو اس دور کے اندر 21st century کا جو دین ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں روشن خیال دین, رائٹ, جس کے اندر کے ماشاء اللہ اعمال بھی چل رہے ہوتے ہیں, رائٹ, اعمال بھی چل رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اوپر سے دین کو کے اوپر عمل بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ سے محبت بھی کر رہا ہوتا ہے, رائٹ. گناہ کے جو کام چل رہے ہوتے ہیں ان سے اس کے دل کے اندر نفرت ختم ہو جاتی ہے, گناہ سے نفرت ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو حقیقت کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی حقیقت کیا ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے کہ گناہ کی نفرت ختم ہو جائے اور تم گناہ کو اپریشیٹ کرنا شروع ہو جاؤ تو یہ ایمان کے درجے سے نیچے چلے گئے ہو تم, ٹھیک ہے. اس درجے کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہوتا, ایمان کا درجہ تو وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ تم گناہ سے کے بارے میں دل میں کراہیت رکھو, رائٹ. تمہارے دل میں گناہ کے لیے کراہیت ہو, اور جب تمہارے دل میں کراہیت ختم ہو گئی گناہ کی, جب تم نے گناہ کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا, اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا, اور ساتھ ساتھ تم نیکیاں بھی کر رہے ہو, رائٹ, اعمال بھی کر رہے ہو, لیکن اعمال کا کیا فائدہ جب تم ایمان کے درجے سے نیچے چلے گئے, رائٹ. جب ایمان کے درجے سے نیچے چلے گئے تو ان اعمال کا کیا فائدہ, رائٹ. اگر کلمہ تم نے کہا ہوا ہے اور تصدیق اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کیا ہوا ہے تو ایونچولی تم جنت میں تو داخل ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. اسی حالت پہ اگر موت آ گئی جنت میں تو داخل ہو جاؤ گے, لیکن دنیا میں تمہارے ایمان کا معاملہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے ہمارا ہے, رائٹ. پھر تو تمہیں ایمان سے فائدہ تو نہیں ہو رہا ہوگا, کیونکہ تمہارے لیے تو گناہ اچھا بن گیا ہے, گناہ کو تم اپریشیٹ کر رہے ہو دنیاوی فائدوں کی خاطر, ہیں کہ ترقی ہوگی, رائٹ. نلکوں میں پانی آنا شروع ہو جائے گا, ابھی نلکوں میں پانی نہیں آتا, رائٹ. بلب جو ہیں وہ بند ہیں تو بلبوں کے اندر روشنی آ جائے گی, ٹھیک ہے. کہ فلانے صاحب اگر آ جائیں گے نا تو وہ جو ہے نا وہ بلب میں روشنی اور نلکوں میں پانی لے کر کے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ گناہ کرتے ہیں, وہ بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں, وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, رسول کی نافرمانی کرتے ہیں, بدعتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, who cares, right? As long as کے نلکوں میں پانی آ جائے, right? As long as جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر لائٹ آ جائے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ دنیا کے سسٹم چلنے شروع ہو جائیں, تو بھائی دنیا کے سسٹم تو جتنے زیادہ ڈینمارک میں چلتے ہیں اچھے طریقے سے, آپ کے خیال میں کسی اور ملک میں چلتے ہیں؟ ڈینمارک میں تو سب سے اچھے دنیا کے سسٹم چلتے ہیں, رائٹ. ویسٹرن یورپ جو ہے وہ ترقی کے سب سے زیادہ یعنی اونچے درجے کے اوپر فائز ہے, تو چلیں جی ڈینمارک کو پھر چلتے ہیں, ڈینمارک کے اندر رہتے ہیں جا کر کے سارے کے سارے, ٹھیک ہے. وہ بھی بڑے سیانے ہو گئے آج کل, وہ بھی نا پہلے چیک کرتے ہیں کہ یہ کہیں ٹو مچ مسلمان تو نہیں ہے, تو اس سے پہلے جو ہے نا وہ سٹیزن شپ نہیں دیتے, رائٹ. وہ سٹیزن شپ دینا انہوں نے پہلے تو غلطیاں کر دی انہوں نے, لیکن اب وہ یہ غلطی نہیں کرتے, وہ پہلے چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے. اگر ایمان نہیں پاتے ہیں نا پھر وہ اپنی سٹیزن شپ دے دیتے ہیں, اور اگر ایمان پاتے ہیں, رمق پاتے ہیں ایمان کی, تو کہتے ہیں نہیں جی آپ ہمارے یہاں فٹ نہیں ہو سکتے, آپ جائیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہمیں دنیا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی ہمارے لیے قابل قبول ہے, تو پھر
سسٹمز تو آپ کو دنیا میں مل جائیں گے, کہیں نہ کہیں کی تو امیگریشن مل ہی جاتی ہے, رائٹ. امریکہ کی نہ ملے تو چلو کینیڈا کی مل جائے گی, کینیڈا کی نہ ملے تو جی آسٹریلیا کی مل جائے گی, نیوزی لینڈ کی مل جائے گی, رائٹ. یا ریفیوجی بن کر کے تو ویسے ہی مل جاتی ہے, پھر اگر آپ کے ملک کے اندر فساد ہو جائے, رائٹ, اسی طریقے سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے, آپ بھی ریفیوجی بن جائیں گے, رائٹ. ریفیوجی بن جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے کون قبول کرے گا؟ کوئی مسلمان ملک تو قبول نہیں کرے گا, رائٹ. مسلمان ملک تو عموماً بندی کر دیتے ہیں اپنے بارڈرس کو, ٹھیک ہے. کون قبول کرے گا؟ یہی لوگ قبول کریں گے, تو دل کی تمنا بھی پوری ہو جائے گی. دنیاوی سسٹمز بہت اچھے مل جائیں گے, سب کچھ ٹھیک ٹھیک مل جائے گا, دل کی تمنا پوری ہو جائے گی. تو دل کی تمنا پوری کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اس دنیا کے اندر, ٹھیک ہے. لیکن اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اس دین کے اوپر عمل کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے, ٹھیک ہے. قرآن اور سنت والا دین ہے, دیٹ از دا اونلی وے, ٹھیک ہے. 21st سینچری کے اندر آپ ایک سسٹم بنا لیں جس کے اندر ماشاء اللہ مسجدیں بھی آباد ہو رہی ہوں, ٹھیک ہے, مسجدیں بھی اچھی اچھی بن رہی ہوں اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑے بہت سارے کام ہو رہے ہوں, لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی جو ہے وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل بن جائے, ٹھیک ہے. گناہ سے جو ہے وہ نفرت ختم ہو جائے, کراہیت ختم ہو جائے اور اس کی جسٹیفیکیشن شروع ہو جائے, تو یہ والا دین نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے والا دین, ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ جو ایسی باتیں کرتا ہے وہ کسی کو اچھا نہیں لگتا, ٹھیک ہے نا. یہ تو جی ٹو مچ ہیں, جبھی تو ان کی بات لوگ زیادہ سنتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, جن کی لوگ بات زیادہ سنتے ہیں سو کالڈ, رائٹ, کتنے بڑے بڑے ہیں جن کے کہ ہزاروں ہزاروں لوگ سنتے ہیں, جو ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں لوگ سنتے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا پھر الٹا جو ہے انہیں کے دشمن بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سنتے کن معاملات کے اندر ہیں؟ ان معاملات میں سنتے ہیں کہ جو کہ بڑا اچھا اچھا لگتا ہے, بڑا اپنی من مرضی کے مطابق باتیں ہوتی ہیں, وہ بڑی اچھی لگتی ہیں, بڑا فارورڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو. لیکن جہاں پر وہ لوگ ہمیں کہیں کہ جی دنیاوی معاملات کے اندر بھی ذرا ہماری مان لینا, دنیاوی معاملات میں بھی ہماری مان لینا, تو وہاں پہ تو ہم ان کی نہیں سنتے, ٹھیک ہے نا. ہم کہاں تک سنتے ہیں؟ ہم عبادات تک سنتے ہیں, ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ اگر ہم نے سن بھی لیا, ان کی بات مان بھی نہیں نا, تو ہم عبادات تک مان لیتے ہیں, معاملات میں نہیں مانتے ہم ان کی بات, ٹھیک ہے. جن کو کہ ہم بڑے یعنی فیمس اسکالرس کہتے ہیں, جن کی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں اور آگے آگے فارورڈ کرتے ہیں دوسروں کی اصلاح کی خاطر, رائٹ, ہم ان کی ماننا نہیں چاہتے, اصل میں ہم ان کی مان کے نہیں چلتے, ٹھیک ہے. تو مسئلہ سارا کا سارا یہی ہے, دنیا کی محبت, بات وہیں جا کے ختم ہوتی ہے جو نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پن ڈاؤن کر دیا, اصل چیز, رائٹ, رأس کل خطیئت ہے دنیا کی محبت. تو دعوی, اچھا بڑا مسئلہ کیا ہے, دنیا کو مقصود بذات سمجھتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرا دعوی استحقاق, اپنے آپ سے محبت کرتا ہے, خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے, اس وجہ سے استحقاق کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو مستحق تھا ان نعمتوں کا, میں تو اس عزت افزائی کا مستحق تھا, ٹھیک ہے. تو یہ سب اعمال سبب عذاب ہیں, یہ سب اعمال سبب عذاب ہیں. تو آگے یہ لکھتے ہیں حضرت کہ آگے اس پر زجر و تنبیہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں, یعنی نہ تو دنیا مقصود بذات ہے اور نہ اس کا ہونا نہ ہونا دلیل مقبولیت یا مقصودیت کی ہے. اگر ہے تو بھی نہیں, اگر نہیں ہے تو بھی نہیں. تو دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا, بکاؤ مال ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ سن رہا تھا, دنیا تو ہے ہی بکاؤ مال, اور نہ کوئی کسی اکرام کا مستحق ہے اور نہ کوئی صبر و شکر کے وجوب سے مستثنا ہے. آگے بصیغہ خطاب بطور التفات فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں صرف یہی اعمال سبب عذاب نہیں, یہ تو تمہارے دل کی حالات ہیں, دل کی کیفیت ہے تمہاری طرف سے یہ, لیکن تمہارے اعمال جو تمہارے اعضاء اور جوارح کے اعمال ہیں, ہاتھوں سے جو تم کام کرتے ہو, زبان سے جو تم کام کرتے ہو, آنکھوں سے جو تم کام کرتے ہو, یہ بھی تمہارے عذاب کو واجب کرتے ہیں تمہارے اوپر. اور وہ کیا ہے کہ تم لوگ یتیم کی کچھ قدر اور خاطر نہیں کرتے ہو, مطلب یہ کہ یتیم کی اہانت کرتے ہو اور اس پر ظلم کرتے ہو کہ اس کا مال کھا جاتے ہو, ٹھیک ہے. اب یہ یتیم جو ہے ہم تو نہیں کرتے, ہم تو بڑے کلچرڈ اور سویلائزڈ لوگ ہیں, ہم تو یتیموں کے لیے بڑے چیریٹیز کو پیسے دیتے ہیں, عالمگیر ٹرسٹ کے اندر پیسے دیتے ہیں اور فلانے ٹرسٹ میں پیسے دیتے ہیں, رائٹ. لیکن جب اپنا گھر کا بڑا مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جو اس کی وراثت تقسیم ہونی تھی یتیموں کے درمیان, تو اس میں کہتے ہیں نہیں یہ مطلب یہ تو دوری کی بات ہے, یہ بھی کیا بات ہے, اس میں کیا ضرورت ہے وراثت کی تقسیم کی, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو یتیم کا ہم نے کوئی مال نہیں کھایا, یتیم کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا, حالانکہ وہ یتیم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, تو اس کا مال کھا جاتا ہے. دوسروں کو بھی مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے. اچھا, اس موقع کے اوپر نا شیطان اتنا ہلکا تو ہے نہیں, ٹھیک ہے کہ بھائی ایک دیندار انسان کو جو ہے وہ اتنا آسانی سے تو وہ نہیں ورگلا سکتا نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی ابا کے جو وراثت ہے وہ تقسیم کیوں نہیں کریں گے؟ تقسیم تو ہونی چاہیے, لیکن چونکہ میں نے ابا کا بہت ہاتھ بٹایا تھا, میں نے ابا کے کام کے اندر بہت زیادہ مدد کری تھی, ان کی دکان پہ میں بیٹھتا تھا, چھوٹے بھائی بہن تو نہیں بیٹھتے تھے, رائٹ. میں نے جو ہے وہ گھر کی تعمیر کے اندر بھی بڑا خرچہ کیا تھا کیونکہ میرے پاس ہی نوکری تھی. بڑا بھائی یہی کہتے ہیں نا, میرے پاس نوکری تھی, میں نے بہت گھر کی تعمیر کری ہے, تو جب تقسیم ہوگی تو مجھے وہ ساری چیزیں واپس کرو پہلے, کیونکہ میں نے محنت مزدوری سے اس گھر کی تعمیر کری, ابا کے جو ہے وہ دکان کے کاروبار کو چمکایا, رائٹ. تو اب جو ہے نا وہ پہلے مجھے میرا حصہ واپس کر دو, 10% مجھے دے دو, اس کے بعد پھر بانٹتے رہنا, رائٹ. تو یہ کیا ہے, یہ اپنا دعوی استحقاق ہے نا کہ میرا حق مجھے دو, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ حق نہیں رکھا ہمارا, اللہ تعالیٰ نے تو وراثت کے اندر یہ حق نہیں رکھا بڑے بیٹے کا, ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات, ٹھیک ہے. تو اس کا مال کھا جاتے ہو اور دوسروں کو بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے, یعنی دوسروں کے حقوق واجبہ نہ خود ادا کرتے ہو اور نہ اوروں کو حقوق واجبہ ادا کرنے کے لیے کہتے ہو. بات تو اس پہ بھی بڑی ہو سکتی ہے, لیکن آگے چلتے ہیں. اور عملاً اس کے تارک, اس کے تارک اور اعتقاداً اس کے منکر ہو, یعنی عملاً ان چیزوں کو ترک کرتے ہو اور اعتقاداً ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہو تم. کافر کے لیے ترک واجب زیادتی عذاب کا سبب ہوتا ہے, عذاب کا سبب ہوتا ہے, اور اعتقاد کا فساد یعنی کفر و شرک اصل عذاب کی بنیاد ہے. تو یہ جو اعمال کافر کرتا ہے تو ان اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جاتا, جہنم میں تو وہ ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے, تو اب جو اس نے برے اعمال کیے تھے تو ان کے لیے اس کو ایڈیشنل سزا ملتی ہے, یعنی کوئی وادی کے اندر فلانے اعمال کی سزا میں ڈالا جاتا ہے, کسی اور وادی کے اندر یا کسی اور کوٹھری کے اندر اس کو کسی اور اعمال کی سزا کے طور پر بند کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو انٹری جو ہے نا وہ کفر اور ایمان کی بیسس پر ہے, جنت میں انٹری ایمان کی بیسس پر اور جہنم میں انٹری کفر کی بیسس کے اوپر. لیکن انٹری ہو جانے کے بعد جو پوزیشن ملتی ہے جہنم کے اندر یا جنت کے اندر وہ اعمال کی بیسس پر ملتی ہے, اچھے اعمال کی بیسس پر جنت کے اندر پوزیشن ملتی ہے ایمان والے کو, اور برے اعمال کی بیسس پر جہنم میں پوزیشنز اسائن ہوتی ہیں نہ ماننے والوں کو. تو آگے فرمایا کہ اور تم میراث کا مال سارا سمیٹ کر کھا جاتے ہو, یعنی دوسروں کا حق بھی کھا جاتے ہو اور میراث بتفصیل موجود گو مکہ مکرمہ میں مشروع نہ تھی, مگر نفس میراث شرع ابراہیمی اور اسماعیلی سے متوارث چلی آ رہی تھی. چنانچہ جاہلیت میں بچوں اور لڑکیوں کو میراث کا مستحق نہ سمجھنا اس کی دلیل ہے کہ میراث کا حکم پہلے سے بھی تھا, جس کا بیان سورہ نساء کے پہلے رکوع آیت للرجال نصیب الخ کے تحت میں گزر چکا ہے. یعنی میراث کا حکم اس سورت کے نازل ہونے تک تفصیلی احکامات نہیں آئے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میراث جو ہے وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھی, بلکہ اس کا کانسیپٹ پہلے سے تھا, اور یہ چونکہ شریعت ابراہیمی کا علم جو ہے وہ کفار قریش کو بھی تھا, ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت سے چلا آ رہا تھا اور یہ اس کی نافرمانی کرتے تھے اور میراث وغیرہ تقسیم نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اس صورت کے اندر بھی میراث کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اچھا, کسی کو کوئی سوال ہو اس بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں پلیز کر لیں, باقی آگے فرماتے ہیں کہ جس کا بیان رسول نے. اچھا, اور تم لوگ مال سے بہت ہی محبت رکھتے ہو اور اعمال مذکورہ سب اسی کی فرا ہے, کیونکہ حب دنیا سب خطیات کی اصل ہے, ٹھیک ہے. تو مشائخ ہمیں بار بار یہی بات سمجھاتے رہتے ہیں کہ دنیا کی محبت یہ اصل ہے, باقی سارے مسئلے مسائل تو اس کی فرا ہیں. تو دنیا کی محبت جب تک نہیں تم نکالو گے, اس کے نکالنے کا کے اسباب نہیں اختیار کرو گے, اس وقت تک تمہاری زندگی صحیح نہیں ہو سکتی. تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہ ہو, بلکہ پیچ ورک کرتے رہے, پیچز, ٹھیک ہے, اپنا علاج جو ہے نا وہ پیچز کے ذریعے سے کریں. کیا کہتے ہیں اس کو, ایک نوجوان سے کچھ پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تھی, اس نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا تھا کہ ہم جو ہے نا فل اپنا علاج کروانے نہیں چاہتے, بلکہ پیچ ورک کا تو لفظ میں میرا استعمال کیا, اس نے ایک اور لفظ استعمال کیا تھا, خیر بھی یاد نہیں آ رہا. تو ہم ان یعنی پیچ ورک کے ذریعے سے پارچ نہیں انگلش کا ورڈ تھا وہ ایکچولی, تو ہم اس طریقے سے اپنی دنیا کو یعنی اپنے حالات کو سنوارنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اصل کو نہیں سنوارنا چاہتے, دنیا کی محبت سے توبہ نہیں کرنا چاہتے, مشائخ یاد دلاتے رہتے ہیں لیکن ہم نہیں ماننا چاہتے تو ان کا تو قصور نہیں ہے نا. غرض یہ سب اعمال قولیہ و فعلیہ و حالیہ موجب تعذیب ہیں. قول سے کریں، زبان سے کریں، یا اپنے اعمال سے کریں، یا اپنے احوال. احوال کا مطلب کیا، انسان کے اوپر احوال کیا ہوتے ہیں، اس کی دل کی کیفیات، ٹھیک ہے، جن چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے، جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، یہ اس کے احوال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. انہی احوال کا اثر پھر اس کے ظاہر کے اوپر بھی ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ سب کے سب جو ہے موجب تعذیب ہیں. بس انسان کا یہ حال ہے کہ مضامین عبرت سن کر بجائے اس کے کہ عبرت پکڑتا، ایسے اعمال اختیار کرتا ہے جو اور زیادہ موجب عذاب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا ہے. کما قال تعالیٰ ان ربک لبالمرصاد. آگے ان لوگوں پر زجر و تنبیہ ہے جو ان افعال کو سبب عذاب نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، یعنی ان اعمال کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی عذاب نہیں ہونے والا ہے، چاہے خود کے بارے میں اس بات سمجھیں یا اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں یہ ہو کہ جی رشتہ دار میرا یہ گناہ کے کام کرتا رہا ہے لیکن اس کو کچھ ہوگا نہیں، ٹھیک ہے، ہی ول بی فائن، ٹھیک ہے نا، ہی ول بی فائن بوتھ ان دس دنیا اینڈ ان دی آخرہ، کچھ مسئلہ نہیں ہے، سب چلتا ہے جی، سبھی کرتے ہیں جی، یا یہ کہ بس کیا کریں جی، اب کوئی آپشن تو ہے نہیں، بس یہ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، ٹھیک، نہیں ایسا نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بات ہمیں اپنے دل میں کلیئر رکھنی ہوگی کہ یہ اعمال جو میرا بھائی کر رہا ہے نا، ان اعمال کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا، اور دنیا ہی سے شروع ہو جائے گا، آخرت میں تو بعد میں بات آئے گی، دنیا ہی سے شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جو سوچ ہے نا، یہ سوچ اصل بنیاد ہے، اگر یہ بنیاد خراب ہو گئی تو آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آگے کے اعمال، آگے کے دین، آگے کا دنیا، ساری چیزیں پھر اس کے بیسس کے اوپر بنتی ہیں، سوچ کی بیسس کے اوپر. تو سوچ کو کم از کم، ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ اعمال، ہمارے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، ہم اس یعنی ایج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اعمال درست کرنا تو بہت مشکل کام نظر آتا ہے، یعنی ہم خود اتنے کمزور ہیں اور ہمارے خلاف جو حالات ہیں، odds are all against us، ٹھیک ہے، almost all ہمارے خلاف جا رہے ہیں سارے کے سارے معاملات، تو اعمال درست کرنا نا یہ تو بہت مشکل کام نظر آتا ہے. کچھ لوگ تو کر لیتے ہیں پھر بھی بہت کچھ ان کو، لیکن گیو اپ کرنا پڑتا ہے، وہ ساتھ ساتھ ساری چیزیں چلا کر کے اعمال درست نہیں کرتے، وہ گیو اپ کرتے ہیں چیزوں کو، تب جا کے ان کے اعمال درست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم گیو اپ کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، تو اعمال کو درست کرنا تو بہت دور کی پاسبلٹی نظر آتی ہے. ہمارا چیلنج جو ہے نا وہ برائی کو دل میں برا سمجھنا، دس از آور چیلنج، اور اچھائی کو دل میں اچھا سمجھنا، دس از آور چیلنج. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم اچھی چیزوں کو برا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بری چیزوں کو اچھا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دس از آور پرابلم. ہم اسی کو ٹھیک کر لیں نا تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور آگے کے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے. تو فرمایا، ایک منٹ میں سمجھا صاحب آپ کا سوال پڑھتا ہوں، کچھ ہی میں یہ ذرا ختم کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، ہر کس ایسا نہیں ہے ان پر اعمال، ان اعمال پر عذاب نہ ہوگا، ضرور ہوگا. آگے جزا و سزا کا وقت بتاتے ہیں جس میں ان کو عذاب اور اہل طاعت کو اجر و ثواب ملے گا. بس ارشاد ہے کہ جس وقت زمین کے بلند اجزاء اور پہاڑ وغیرہ کو توڑ توڑ کر اور ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیا جائے گا، قول تعالی لا ترى فيها عوجا ولا امتا، سورہ طہ کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اس زمین کے اندر کوئی یعنی تیڑ نہیں دیکھو گے، ایوری تھنگ ول بی فلیٹ، ٹھیک ہے، قیامت کے دن. تو آپ کو ترجمے کے وقت ہی بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، بلکہ زمین کے اوپر جو اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ پہاڑ کی شکل میں ہو، درخت کی شکل میں ہو، بلڈنگس کی شکل میں ہو، مکانات کی شکل میں ہو، ان سب کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا. تو یہ یہاں پر مطلب تھا. اور آپ کا پروردگار اور جوک در جوک فرشتے میدان محشر میں آئیں گے، یہ حساب کے وقت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا آنا متشابہات میں سے ہے، جس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اس روز جہنم کو لایا جائے گا، جیسا سورہ مدثر میں وما یعظم جنود ربک اللہ کے متعلق بیان ہو چکا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو لشکر ہے نا، ان کو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے. تو جہنم کو لایا جائے گا، فرشتے کیسے پکڑ کر کے لا رہے ہوں گے، تو یہ چیزیں ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے. اچھا، بچے کبھی کبھی سوال کر لیتے ہیں، جیسے ساجس کے بیٹے نے 4 سال کا ہے، اس نے کل سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیس کتنا بڑا ہے، رائٹ. میرے بیٹے نے سوال کیا 4 سال کا کہ اللہ تعالیٰ کا منہ جو ہے وہ کتنا بڑا ہے. تو اب سیدھا سیدھا اس کو یہی جواب دیا کہ بیٹا ہے تو بہت بڑا، لیکن کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے, وہ بات مان لیا, ٹھیک ہے, اتنا بتا دیا اس کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو جیسے بچے کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو دنیا ہے, یہ جو ورلڈ ہے, اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں, حتیٰ کہ جو سٹارز ہوتے ہیں نا وہ تو ورلڈ سے بھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ تو سٹارز سے بھی زیادہ بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور اتنا بس بتا دیا کہ ہمیں نہیں معلوم, ٹھیک ہے, تو بس اتنا کافی ہے, بچہ مان جاتا ہے, بچہ ایمان والا ہوتا ہے, وہ مان جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس روز انسان کو سمجھ میں آئے گی, اور اب سمجھ میں آنے کا موقع کہاں رہا, اب سمجھ میں آنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ تو دار الجزا ہے, دار العمل نہیں ہے, ٹھیک ہے. آگے سمجھ آنے کے بعد جو اس کا قول ہوگا, اس کا بیان ہے کہ کہے گا کہ کاش میں اس زندگی یعنی اخروی زندگی کے لیے کوئی نیک عمل آگے بھیج لیتا, بس اس روز نہ تو خدا کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا نکلے گا, اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا نکلے گا, یعنی ایسی سخت سزا اور قید کرے گا کہ دنیا میں کبھی کسی نے کسی کو نہ اتنی سخت سزا دی ہوگی, نہ ایسی سخت قید کی ہوگی. یہ سزا تو ان لوگوں کی ہوگی جو اعمال عذاب کے مرتکب ہوئے, اور جو اللہ کے فرما بردار تھے, ان کا ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں تو بس یہ میں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کا سوال پڑھتا ہوں, ورنہ میں سمجھا تھا کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا آلریڈی. اچھا, فرمایا کہ جو اللہ کے فرما بردار تھے ان کو ارشاد ہوگا کہ اے اطمینان والی روح, نہ یا نفس یا ایتہا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی روح, یعنی جس کو امر حق میں یقین و اذعان تھا, یعنی جو حق ہے سچ ہے تو اس کے بارے میں اس کو یقین تھا اور اس کا ذہن جو ہے وہ بالکل کلیئر تھا, تو کسی طرح کا شک اور انکار نہ تھا, اور تعبیر روح سے باعتبار جز اشرف کے ہے, تو اپنے پروردگار کے یعنی اب بات ہو رہی ہے نا کہ یعنی وہ شخص کے جس نے اپنے اوپر محنت کری ہوگی, اپنے آپ کو جو ہے وہ ایمان والا یقین والا بنایا ہوگا, یقین کے درجے تک پہنچایا ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں. اور روح کا مقصد یہاں پر کیا ہے کہ ہمارے اندر جو جزو اشرف ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایسا جو شخص ہوگا نا تو اس کے اندر سے جو جو جو, جو برا جز ہے اس کا نفس جس کو کہتے ہیں, تو وہ برا جز جو ہے وہ یعنی مر چکا ہوگا, ٹھیک ہے, تو جب مر چکا ہوتا ہے نا تو مری ہوئی چیز سے تو آپ کو ایڈریس نہیں کرتے نا, مری ہوئی چیز کو تو آپ ایڈریس نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو چیز زندہ ہوتی ہے اسی کو ایڈریس کیا جاتا ہے نا, تو یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کی روح زندہ ہوگی اور جس کا نفس جو ہے وہ مرا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ تو زندہ چیز کو ایڈریس کریں گے نا, تو اس وجہ سے یا یہ تو نفس المطمئنہ سے خطاب کیا, تو اصل میں مراد کیا ہے, جزو اشرف مراد ہے, یعنی جو شریف حصہ ہوتا ہے ہمارے وجود کا, وچ از دا روح, تو اس کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو اپنے پروردگار کے جوار رحمت کی طرف چل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش, پھر ادھر چل تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا, یہ بھی نعمت روحانی ہے. اس کے اب ایکسپلینیشن میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک نعمت روحانی ہے کہ انس کے لیے احباب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں, کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے, وہ اکیلے نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے, ہر ایک سے ڈسکنیکٹ ہو کے نہیں رہ سکتا, اس کو اپنے جیسے بندے چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی وجہ سے صحبت اختیار کرنے سے ہی انسان کا دین مضبوط ہوتا ہے, نیکوں کی صحبت, ٹھیک ہے, تو آخرت میں بھی یہ بات یعنی اپلائی ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت میں داخلے کا تذکرہ کیا وہیں پر کہ میرے یعنی تم کو اکیلے داخل نہیں کر رہا بلکہ میرے اور بندے بھی وہاں پہ موجود ہیں, تو ان کے اندر شامل ہو جاؤ آ کر کے, تو میری جنت میں داخل ہو جا. لفظ مطمئنہ میں ان لوگوں کے اعمال حسنہ کی طرف اشارہ ہو گیا, اور اعمال حسنہ کی طرف اشارہ اور اعمال عذاب کی تفصیل بیان فرمانا شاید اس لیے ہے کہ زیادہ مقصود یہاں اہل مکہ کو سنانا ہے, اور اس وقت وہاں ایسے اعمال کے مرتکب لوگ زیادہ تھے, ٹھیک ہے, تو یہ اوور آل جو سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعمال وغیرہ کا ذکر کیا, تو مقصد یعنی عذاب وغیرہ کا تذکرہ کیا, تو اہل مکہ کو یہ باتیں یاد دلانا مقصود تھیں. اچھا, اب آپ کا یہ پڑھ لیتا ہوں کہ مائی تھنکنگ اباؤٹ دجال پریزنٹنگ جنہ اینڈ جنت اینڈ جہنم ان بوتھ ہز ہینڈز از فالوز. جنہ سے مراد ہمیشہ والی زندگی جس میں خواہشات پوری ہونے کے اسباب موجود ہوتے ہیں. ان دس سینس بائی لوکنگ ایٹ دا کریکٹ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ دجال کڈ ہیو دا مینس ٹو کریٹ اے ملٹی ڈائمینشنل ورچوئل ورلڈ ہیونگ آل ایٹریبیوٹس آف ہیون اینڈ ہیل اراؤنڈ دا پرسن ہو ایکسپٹس ہم ایز گاڈ اور ریجیکٹس ہز پروپوزل, بٹ ان ریالٹی one who accepts him as God commits shirk, kufr, and actually becomes eligible for entering real jahannam after his death.
and one who rejects his invitation and doesn't get deceived by this virtual world becomes eligible for real heaven after his death. Allah knows best. हाँ, जो आप कह रहे हैं इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स, बिकॉज यही हमारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग यही है और यही सही है, ठीक है, इससे इनकार नहीं किया जा रहा। बात दरअसल इससे थोड़ा सा आगे की इसलिए की जाती है कि ये जो यानी बात ये की जा रही थी कि एक अभी एक और हदीस आपने शायद सुनी होगी सूरह कहफ की तफसीर के तहत साजिश ने वो हदीस आपके सामने बयान करी थी, सुनन इब्ने अबी दाऊद और शायद इब्ने माजा के अंदर भी वो हदीस है, और उसका मफहूम ये था कि यानी दुनिया जो है वो दो कैंप्स में बढ़ जाएगी, ठीक है, फुस्ताते दो फुस्तात में, फुस्तात का मतलब होता है ग्रुप्स या कैंप्स, ठीक है, या ग्रोह जो, ठीक है, तो दो ग्रोहों में बढ़ जाएगी, ठीक है। एक ग्रोह जो है वो ईमान वालों का ग्रोह होगा, ठीक है, ईमान वालों का ग्रोह कि जिनके अंदर बिल्कुल भी निफाक नहीं होगा, ठीक है, दिस विल बी वन ग्रोह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मुताबिक क्या फरमाया कि दूसरा ग्रोह जो है वो निफाक वालों का होगा और उसके अंदर ईमान बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये हदीस जो आपके सामने उस क्लास के अंदर सूरह कहफ वाली क्लास में रखी थी, तो ये बात कही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान और कुफर का तस्करा नहीं फरमाया, ठीक है, कि कुफर और ईमान के दरमियान दुनिया बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, आखिर में क्या फरमाया था कि जब ऐसा हो जाए तो उस वक्त तुम दज्जाल का इंतजार करो, आज निकले या कल निकले, ठीक है, यानी इतना जल्दी वो निकलेगा इसके बाद, ठीक है, जब पूरी दुनिया इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, यानी दुनिया इस तरह से डिवाइड हो जाएगी, पूरी दुनिया का तो लफ्ज नहीं है लेकिन डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, लोग डिवाइड हो जाएंगे। अब इस दुनिया के अंदर इस तरह के दो लोग तो नहीं है कि ईमान वाले और कुफ और ये वाले निफाक वाले, ठीक है, तो इसके अंदर तीन तरह के लोग हैं ना, राइट, तीन तरह के लोग हैं, जैसे कि सूरह बकरा के शुरू के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, ठीक है, और वो जो तीन तरह के लोग हैं वो हमें यानी आज नजर भी आ रहा है कि बिल्कुल क्लियर है ऐसा, वो तीन तरह के लोग क्या है, एक ईमान वाले हैं, ठीक है, और दूसरे जो है वो काफिर हैं, और काफिर का मतलब ये होता है कि ऊपर से भी काफिर और अंदर से भी काफिर, वो ऊपर से अपने आप को काफिर प्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन एक तीसरा भी ग्रोह होता है कि जो कि ऊपर से अपने आप को मुसलमान प्रेजेंट कर रहा होता है लेकिन अंदर से वो कुफर कर रहा होता है, कुफ काफिर होता है, ठीक है। तो ये जो काफिर वाला ये जो ग्रोह है ना, जो ऊपर से अपने आप को मुसलमान प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और नीचे से जो है वो काफिर है, ठीक है, तो ये जो ग्रोह है ना, इस ग्रोह के अंदर देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जन्नत एंड जहन्नुम, ठीक है, ये जन्नत और जहन्नुम का इनकार नहीं करते। जो काफिर होते हैं ना, तो काफिर स्पेशली काफिर ऑफ टुडे, ठीक है, ये जैसे कि आपको नजर आते हैं यानी क्रिश्चियंस, ज्यूज एंड उनके यहाँ तो फिर भी चलो जन्नत जहन्नुम का कुछ कॉन्सेप्ट, राइट, लेकिन हिंदुओं को ले लें या एथियस्ट, ज्यादातर तो ज्यूज जो है वो क्या है, एथियस्ट है, थोड़े से ज्यूज हैं जो कि यानी ऑर्थोडॉक्स और प्रैक्टिसिंग और बिलीविंग ज्यूज कहलाते हैं, ज्यादातर तो सारे के सारे एथियस्ट हैं, ठीक है, और ईसाइयों का भी यही हाल है कि एथियस्ट हो चुके हैं, बहुत कम ईसाई रह गए, ठीक है, उसी तरीके से हिंदुओं का भी यही हाल है, वो भी जो है वो अपने दीन के ऊपर कोई खास यकीन नहीं रखते, वो तो एक यानी असबियत होती है ना, हमारे जैसे लोग हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बिलीवर्स को थोड़ी होते हैं वो सारे के सारे, ठीक है, तो वो तो ऐसे लोग हैं कि जिनके यहाँ ये यानी जन्नत जहन्नुम के रेलेवेंस ही नहीं है, वहां तो ये है कि दुनिया की ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, जैसे कि आप कह रहे हैं, ठीक है, कि दुनिया की उनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी और एवरलास्टिंग लाइफ उनको इंश्योर कर दी जाएगी, जी मैं तुम्हें ऐसे तुम्हारा इलाज कर दूंगा, तुम्हें कोई ऐसा जो है वो तुम्हारे बदन के अंदर पैच कर दूंगा कि तुम मरोगे नहीं, ठीक है, तुम कभी भी नहीं मरोगे, तुम हमेशा यहीं पर रहोगे और यहाँ तुम्हारी जो ख्वाहिशात थोड़ी बहुत पूरी हो रही है वो हमेशा पूरी होती रहेंगी, ठीक है। लेकिन जो जन्नत और जहन्नुम का असल कॉन्सेप्ट है वो तो उन लोगों के दरमियान है ना जिनको इस्लाम से एक्सपोजर है, ठीक है, जो कि इस्लाम में रही हैं या वो पैदाइशी मुसलमान है, ठीक है, और उनके सामने जो है वो यानी जन्नत जहन्नुम की तफसीलात रखी गई हैं, उनको पता है ये सारी चीज, ठीक है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस होकर के वो मुखालिफ हो गए किसी ना किसी टेनेट ऑफ फेथ के, फेथ के, ठीक है, यानी अकीदे के अंदर वो चीजों के मुखालिफ हो गए, ठीक है, तो इससे जो है ना वो अपने आप को काफिर नहीं कहना शुरू हो जाते, वो कहते हैं हम हैं मुसलमान, बस हम जो है वो एक हमारी इंटरप्रिटेशन है, हम इंटरप्रेट करते हैं कुरान को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, हम हदीस को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, या कह देते हैं ये हदीस को हम नहीं मानते नहीं है, हम कुरान को तो मानते हैं लेकिन हमारी इंटरप्रिटेशन या हमारी मर्जी,
राइट, जैसे तुम इंटरप्रेट करते हो हम भी वैसे ही इंटरप्रेट करते हैं, हमारी हमारा भी हक है इंटरप्रेट करने का, तुम्हारा भी हक है इंटरप्रेट करने का, तुम अपने मर्जी से करो हम अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है। तो इसको मुल्हिदीन कहा जाता है, राइट, हमारे ट्रेडिशनल लैंग्वेज में इनको मुल्हिदीन कहा जाता है। और ये मुल्हिदीन जो है ना वो असल में निफाक वाले ही होते हैं, मुनाफिक होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आकर के ना ये बात समझ में आती है कि अगर हम इस पिक्चर को सामने रखें कि ये जो तस्किरा हो रहा है ना, ये ऐसे लोगों का तस्किरा हो रहा है जो कि ऊपर से अपने आप को मुसलमान कहते, ऐसे कहते हैं कि वो वाकई यकीन भी रखते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो दीन को टर्न अराउंड कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं दीन को, ठीक है, जिसको इल्हाद का नाम दिया गया कुरान के अंदर, इसका इसके लिए इल्हाद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भी तो हमें हमें कंसिडर करना है ना, हमने सिर्फ जो है वो ऐसे लोगों को तो नहीं कंसिडर करना जो कि बिल्कुल ही जैसे कि एक यानी मादा परस्त टोटल, यानी जिनका कोई ईमानियात से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ वो लोग को थोड़ी है, बाकी सारे लोग मुसलमान हैं और वो लोग जो है वो सारे के सारे काफिर हैं। एक तीसरा भी तो ग्रुप है ना बीच के अंदर, और ये तीसरा ग्रुप जो है वो उसी के साथ तो असल में यानी लड़ाई असल तो स्ट्रगल ही उसके खिलाफ है, ठीक है, क्योंकि जो पूरा डिक्लेयर काफिर होता है ना तो उसके साथ तो एक फिजिकल स्ट्रगल होती है, वो तो पता नहीं हम यानी हमारे तो हालात ऐसे ही नहीं कि हम फिजिकल स्ट्रगल उनके साथ कुछ कर सकें, ठीक है। तो असल जो स्ट्रगल चल रही है वो तो बिलीफ की स्ट्रगल चल रही है, वो तो ईमानियात की स्ट्रगल चल रही है कि अपना ईमान बचाना, अपना ईमान बचाना, ठीक है। कोई आपके ऊपर डंडा लेके खड़ा हो जाए ना, वो आपको ईमान से महरूम नहीं कर सकता, याद रखें इस बात को। कोई डंडा लेके खड़ा हो जाए तो डंडे की बेसिस के ऊपर, हथियार की बेसिस के ऊपर आपको ईमान से महरूम नहीं कर सकता, ठीक है। आप अगर उसके जान बचाने के लिए उसके सामने अगर कलमा कुफर कह भी दें तो भी आप ईमान से महरूम नहीं हो सकते, राइट, तो वो तो आपको ईमान से महरूम नहीं कर सकता। तो ईमान की स्ट्रगल तो ना होगी ना, कि कोई आपके सामने हथियार लेके खड़ा हो गया तो वो आपकी ईमान की स्ट्रगल तो ना होगी, राइट, ईमान तो वो आपसे नहीं ले सकता चाहे कुछ भी कर ले वो, राइट। तो ईमान कौन ले सकता है आपसे, ठीक है। ईमान का खतरा किससे होता है, जो कि धोखे के जरिए से आपसे ईमान ले, राइट, धोखे के जरिए से ईमान ले, और धोखे के जरिए से कौन ईमान ले सकता है हमसे, धोखे के जरिए से जो है ना वो ईमान लेगा जो कि कुरान की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट करता हो, राइट। कुरान ही आपके सामने प्रेजेंट करे, लेकिन ऐसे प्रेजेंट करे कि आप जो है वो फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ फेथ को गलत समझना शुरू हो जाए कि हाँ वाकई मैं तो गलत समझता था अब तक, इन मौलवियों ने मेरे सामने पता नहीं क्या पिक्चर पेंट करके रखी हुई थी तो मैं तो उनके बातों में आ गया था, वरना ये तो सारे धोखेबाज हैं, राइट, डीजल मौलवी हैं और फलाने मौलवी हैं, राइट, तो इनकी बातों में मैं आ गया था, या इन जैसों को सपोर्ट करने वालों की बातों में मैं आ गया था, तो अब तक तो मैं गलत समझ रहा था, अब ये आए हैं रोशन ख्याल हजरत, अब आए हैं रोशन ख्याल हजरत जिनकी देखें माशाल्लाह मस्जिदें भी आबाद हैं, इनके इस्लामिक स्कूल्स भी चल रहे हैं, इनका ये भी चल रहा है, राइट, माशाल्लाह आमाल भी इनके चल रहे हैं, ठीक है। तो इनकी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो ज्यादा अच्छी इंटरप्रिटेशन होगी, राइट, आखिरत भी मेरी सवर जाएगी और दुनिया तो माशाल्लाह जैसे इनकी सवरी हुई है वैसी मेरी दुनिया भी सवर जाएगी, राइट। तो मैं इनकी इंटरप्रिटेशन क्यों ना एक्सेप्ट करूं, मैं उन मौलवियों की इंटरप्रिटेशन क्यों एक्सेप्ट करूं, राइट। तो फिर क्या होगा, ईमान गया, राइट, ईमान गया, बिकॉज आपने एक मुल्हिद की इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, और आपने यानी आप दूसरे रास्ते पे चल पड़े, ठीक है। तो ईमान का चैलेंज जो है ना ये काफिर के हाथों नहीं होता, ईमान का चैलेंज जो है वो मुल्हिद के हाथों होता है, ठीक है। तो सहाबा कराम के सामने जब नबी अलैहि सलाम दज्जाल का तस्करा करते थे ना, वो रोना शुरू हो जाते थे, रोना शुरू हो जाते थे, हैं, कभी काफिरों से डर करके सहाबा का रोना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इस बात को, कि काफिरों से डर के सहाबा रोना शुरू हो जाए कि काफिर आएगा वो तुम्हारे ऊपर जो है ना वो हुकूमत करेगा, या तुम्हारे तुम्हें जो है ना वो मारेगा पकड़ेगा तुम्हें गुलाम बना लेगा, तो सहाबा कराम हो बच्चों की तरह रोना शुरू हो जाए, हैं, क्या ऐसा हो सकता है। सहाबा कराम के ऊपर बड़े काफिरों ने हुकूमत करी, राइट, बड़े जो है वो उन्होंने उनसे लड़ाइयां करी, राइट, उनको इनको मैदान जंग के अंदर रोना नहीं आता था इन सहाबा, राइट, इनके सामने वो नहीं हम मार देंगे हमें, राइट, हमें तकलीफ पहुंचाएंगे तो जी रोना शुरू हो गए, वो क्यों रोते थे, वो क्यों रोते थे, वो इसलिए रोते थे कि धोखा, धोखे की वजह से वो रोते थे, बिकॉज धोखा ऐसी चीज है कि जिसकी वजह जिसके सामने इंसान ठहर नहीं सकता, है आसान नहीं होता धोखे के सामने ठहरना, और धोखे के जरिए से दज्जाल उनसे उनका ईमान छीनने वाला था, ईमान, और उनके लिए ईमान से बढ़ के कोई चीज नहीं थी, राइट। मैंने कल अपनी बेटी को मिसाल दी کہ چھوٹی بچی 6 سال کی رائٹ, میں نے کہا کہ کوئی آپ کے پاس اگر آئے اور کہے کہ جی آپ سے نا آپ کی مما کو میں لے کے چلا جاؤں گا, میں آپ کی مما کو نہیں چھوڑوں گا, ختم کر دوں گا آپ کی مما کو, تو آپ ہنسیں گی اس بات کو سن کر کے یا آپ روئیں گی؟ ٹھیک ہے, تو بیٹی نے کہا ہاں میں تو روؤں گی. رائٹ, تو کیوں روئیں گی؟ اس لیے کہ مما سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے مما جی. رائٹ, تو اس وجہ سے آپ روئیں گے نا. لیکن کوئی کہے کہ یہ جو کچرے کا ڈرم آپ کے گھر میں ہے نا, میں یہ ڈرم آپ سے چھین کر کے لے جاؤں گا, تو آپ روئیں گی؟ اس نے کہا نہیں, میں تو ہنسوں گی, ہنسنا شروع ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے نا صحابہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ایمان تھی. رائٹ, اور ایمان سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے بیٹوں کو لوگ آ کر کے مار دیتے تھے. رائٹ, ایک صحابیہ ان کے 4 بیٹے ان کے سامنے مر گئے, رونا ان کو رونا ہی نہیں آیا. رائٹ, یہ حال تھا ان لوگوں کا. تو موت سے کو تھوڑی ڈرتے تھے وہ, ان کے لیے زندگی اس دنیا کی اہم چیز تھی ہی نہیں. حب الدنیا والا مسئلہ ان کا کوئی تھوڑی تھا کہ دنیا کے جانے کے سے جو ہے وہ کہ ڈر سے رونا شروع ہو جائے. ان کا تو مسئلہ ہی ایمان والا تھا. رائٹ, ایمان کی خاطر جیتے تھے, ایمان کی خاطر مرتے تھے. تو ان کو جو رونا آتا تھا نا وہ ایمان کی وجہ سے آتا تھا, اور کوئی کافر ان سے ایمان نہیں چھین سکتا تھا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کیا ہے؟ رائٹ, کتنا ان کو مسئلہ کیا گیا, زندہ حالت کے اندر ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا. ایمان گیا ان کا؟ کہیں نہیں گیا ان کا ایمان. رائٹ, ایمان سلامت لے کر کے چلے گئے. ان کو رونا نہیں آیا وہاں پہ کافروں کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے. تو یہ مسئلہ ہے سارا کا سارا دھوکے کا مسئلہ. ٹھیک ہے, تو دین کی تعریف کو تبدیل کرے گا یہ دین کی تعریف کو تبدیل کرے گا کہ یہ دین نہیں ہے. ٹھیک ہے, خامخواہ کی جو مولویوں نے ٹینشن بنائی ہوئی ہے, یہ ٹینشن والا کوئی دین نہیں ہوتا. دین تو ماشاء اللہ اچھے اچھے لڈو کھانے کا دین کا نام دین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو تمہیں لڈو نہ کھلاتا ہو تو سمجھ لو کہ یہ دین نہیں ہے, یہ حقیقی دین نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا ذرا تمہارے لیے مشکل کریٹ کر رہا ہے, تمہیں تم سے چیزیں روک رہا ہے. ابھی آئے گا آگے تفسیر آئے گی. یہ جو لفظ ہجر کا لفظ پڑھا نا ہم نے, تو اس کے اندر بڑی بڑی تفسیر ہے اس لفظ ہجر کے اندر. تو معرف و مسائل شروع کرتے ہیں. اگر اس کے اوپر مزید کوئی سوال ہو تو آپ لکھ دیجیے گا. معرف و مسائل میں فرماتے ہیں کہ اس صورت میں 5 چیزوں کی قسم کھا کر اس مضمون کی تاکید کی گئی ہے جو آگے ان ربک لبالمرصاد میں بیان ہوا ہے, یعنی اس دنیا میں تم جو کچھ کر رہے ہو اس پر جزا و سزا ہونا لازمی اور یقینی ہے. تمہارا رب تمہارے سب اعمال کی نگرانی میں ہے, خواہ اسی جملے ان ربک لبالمرصاد کو جواب قسم کہا جائے یا محذوف قرار دیا جائے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے معرف و مسائل میں صرف اسی آیت سے شروع کیا کہ ہو سکتا ہے یہ آیت جو ہے یہی جواب قسم ہو ان 5 قسموں کی, یا یہ کہ یہ جواب قسم نہ ہو بلکہ جواب قسم جو ہے محذوف کی, جیسے کہ پیچھے میں لکھا تھا فلسفہ تفسیر میں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ لوگوں کو آتی ہے سمجھ میں؟ جی, دجال از فتنہ فار دا بلیور. اسی وجہ سے بلیور کو رونے کی ضرورت ہے, بلیور کو اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے فتنہ دجال سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو یہ یعنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. بے شک اس کے اندر کام کریں, اسے کوئی منع نہیں کر رہا, کریں, لیکن یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی ٹیکنالوجیز, آپ کے کی ویپنز سو کالڈ, اور آپ کے جو ہے وہ دنیاوی علوم جو ہے وہ آپ کو دجال سے بچا لیں گے. نہیں, دجال کا فتنہ ہی مختلف فتنہ ہے. رائٹ, اس کے لیے رونے کی ضرورت ہے جیسے صحابہ رویا کرتے تھے. وہ 5 چیزیں جن کی قسم کھائی ہے, ان میں پہلی چیز فجر یعنی صبح صادق کا وقت ہے. ہو سکتا ہے کہ مراد ہر روز کی صبح ہو, کہ وہ عالم میں ایک انقلاب عظیم لاتی ہے اور حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جیسے فجر کی قسم اور بھی جگہوں پہ کھائی تھی نا وہ سورہ فلق کے اندر, تو اس طرح سے یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایوری ڈے فجر کی بات ہو رہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اور یہ بھی ممکن ہے کہ الفجر کے الف نام کو عہد کا قرار دے کر اس سے کسی خاص دن کی فجر مراد ہو. ٹھیک ہے, تو اب آپ انشاءاللہ نحف کے اندر جو لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہ آگے پڑھیں گے کہ الف لام کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان میں سے ایک قسم جو ہوتی ہے وہ الف لام عہد ذہنی ہوتی ہے یا عہد خارجی ہوتی ہے, 2 قسمیں ہوتی ہیں. تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ کسی خاص چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو کسی خاص دن کی فجر مراد ہو. مفسرین صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ, ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے پہلے معنی یعنی عام وقت فجر کسی روز کا ہو منقول ہے, اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں اس سے مراد ماہ محرم کی پہلی تاریخ کی فجر ہے جو اسلامی قمری سال کا آغاز ہے. ٹھیک ہے, یعنی سب سے پہلی فجر ہوتی ہے, تو اس وجہ سے اس کی قسم کھائی گئی ہوتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک تفسیر کے مطابق, ایک روایت کے مطابق یہ ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے. اچھا, اور بعض حضرات مفسرین نے ذی الحجہ کی دسویں تاریخ یعنی یوم النہر کی صبح اس سے مراد قرار دی ہے، دسویں تاریخ کی صبح۔ مجاہد و اکرمہ کا یہی قول ہے، اور حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت میں یہ قول منقول ہے۔ وجہ اس یوم النہر کی تخصیص کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن کے لیے ایک رات ساتھ لگائی ہے۔ یہ بڑی یعنی اگر کسی کو پہلے نہیں پتا تھا تو بہت اچھی پیس آف انفارمیشن ہے آپ کے علم کے لیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہر دن کے لیے ایک رات ساتھ لگائی ہے جو اسلامی اصول کے مطابق دن سے پہلے شروع ہوتی ہے، جس کو ہم جمعرات کہتے ہیں، تھرزڈے، رائٹ۔ تو جمعرات جو ہے وہ تو دراصل جو ہمارا انگریزی کا تھرزڈے ہوتا ہے، تو اس دن جو مغرب ہوتی ہے تب جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ تو صرف یوم النہر ایسا دن ہے، یعنی دسویں ذی الحجہ ایسا دن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یوم النہر سے پہلے جو رات ہے وہ یوم النہر کی رات نہیں ہے بلکہ شرعاً عرفہ ہی کی رات قرار دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حج کرنے والا عرفہ کے دن میدان عرفات میں نہ پہنچ سکا، رات کو صبح صادق سے پہلے کسی وقت بھی عرفات میں پہنچ گیا تو اس کا وقوف معتبر اور حج صحیح ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روز عرفہ کی دو راتیں ہیں، ایک اس سے پہلے، دوسری اس کے بعد، اور یوم النہر کی کوئی رات نہیں ہے۔ اس لحاظ سے صبح یوم النہر تمام ایام دنیا میں ایک خاص شان رکھتی ہے۔ کیا مزے کی بات فرمائی، اور اس مزے کی بات کے اندر اور بہت سارے نقطے ہیں ہمارے لیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا رحیمی کریمی ہے کہ ایک بندہ جو سفر کر کے مشکلات برداشت کر کے حج کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حج کی حفاظت کے ساتھ، رائٹ، کیونکہ الحج جو عرفہ، کہ حج جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے، اگر عرفہ کا دن مس ہو گیا تو حج نہیں ہوا، چاہے آپ نے باقی سارے اعمال کر لیوں، حج نہیں ہوا۔ تو عرفہ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیوریشن بڑھا دیا، اپنے پورے نظام کو تبدیل کر دیا۔ نظام یہ بنایا تھا کہ دن جو ہے وہ پچھلی رات سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اگلی رات تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اپنے بندوں کے اوپر کیسی مہربانی کری، کیونکہ بندوں نے قربانی دی تھی نا، بندوں نے جو ہے وہ تکلیف آزمائش برداشت کی تھی۔ ایون آج کے دور کے اندر اتنی فیسلٹیز کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو ایبلٹیز کم ہو گئی ہیں، ہماری برداشت کم ہو گئی ہے، تو فیسلٹیز کے بڑھنے کے باوجود ہمارے لیے تکلیفیں موجود ہیں حج کے اندر، ٹھیک ہے، ہماری اتنی برداشت رہ گئی، اتنی ہمارے پاس، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہماری وسعت اتنی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے بھی تو وہی اصول چل رہا ہے جو کہ صحابہ کے لیے اصول تھا، رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹینڈ کر دیا یوم العرفہ کو، اور ایکسٹینڈ کرنے کے لیے نظام کو تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بہت بڑا نقطہ اس کے اندر یہ ہے۔ ویسے ایک شارٹ اسمال پیس آف نالج یا ہمارے اپنے فائدے کی خاطر کہ ہمارے جو دن کا نظام ہے وہ دنیا کے دوسرے قوموں کے دن کے نظام سے مختلف ہے۔ ہمارا دن ہی جو ہے وہ پہلے شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جمعے کا دن جو ہے وہ ایک رات پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے باقی یعنی ہر دن کا یہ معاملہ ہے۔ تو کتنا ڈفرنس ہے نا اسلامی سسٹم کے اندر اور دوسرے سسٹمز کے اندر۔ اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ دیکھیں عرفہ کی کتنی امپورٹنس ہے، کہ عرفات مس ہو گیا، عرفات مس ہو گیا تو حج مس ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے یہ بات سب کو؟ آپ کا ذرا میں لائن پڑھ لوں، elaboration, I'll need to listen to this class talk a few more times to understand this concept better. ہاں آپ انشاءاللہ بعد میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر یا، ٹھیک ہے۔ تو ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتنی امپورٹنس ہے عرفات کے دن کی، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ مس ہو گیا تو حج گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس کی وجہ سے سسٹمز چینج کر دیے، دن کو ایکسٹینڈ کر دیا، دوسرے دن کی رات کو اس میں شامل کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، رائٹ۔ لیکن واٹ اف، رائٹ، آج کا مسئلہ، ہمارا مسئلہ، ہم جس مسئلے سے گزر رہے ہیں، کیا ہے ہمارا مسئلہ؟ جی عرفات کا دن اگر غلط ہو، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی عرفات کا دن غلط، جس دن ہونا چاہیے تھا اس دن ہی نہیں ہوا، پھر کیا ہوگا؟ ہمارا کیا مسئلہ ہے آج کی امت مسلمہ کا ایک بڑا ٹاپک آف ڈسکشن، مون سائٹنگ، رائٹ، رویت ہلال، کہ رویت ہلال غلط ہو گئی جی، ٹھیک ہے، کتنے لوگ کہتے ہیں اگلے دن کے چاند دیکھ کر کے کہتے ہیں او یہ تو زیادہ موٹا چاند ہے، ٹھیک ہے، تو رویت ہلال والوں نے غلطی کر دی، رائٹ، کہتے ہیں نا۔ ابھی اس عید فطر کے اندر مجھے بڑے بڑے دیندار قسم کے ایک آدمی ملے، ٹھیک ہے، تو ان उनके साथ उनके घर हम मिलने के लिए गए थे ईद के अगले दिन, ठीक है। तो जब मगरिब की नमाज पढ़ के वापस आ रहे थे तो चांद नजर आया, तो चांद देख करके कहते हैं कि गलत गलत ईद हुई है, गलत ईद हुई है, रोयत हिलाल ने गलत फैसला कर दिया, ठीक है। तो ये रोयत हिलाल जो गलत फैसले करती है या हुकूमत किसी मुल्क की गलत फैसले करती है तो वो सिर्फ ईद उल फितर के लिए तो नहीं कर सकती, राइट। वो तो हर महीने के चांद का फैसला होता है ना, और ईद उल अजहा का जो चांद होता है यानी जुलहज्जा का जो चांद होता है तो उसकी तो इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर तो उधर तो रोजे का मसला होता है, इधर तो हज का मसला है, ठीक है ना। और हज जो है वो उसके लिए तो बड़े इंतजाम चाहिए होते हैं, वो तो एक बहुत बड़ी एक यानी दुनिया की सबसे बड़ी ये क्या फुटबॉल के जो टूर्नामेंट करवाते हैं वर्ल्ड कप करवाते हैं, राइट। फुटबॉल के वर्ल्ड कप में आपके आपके ख्याल में कितने रिसोर्सेज लगते होंगे, कितने लोग आते हैं और कितने जो है वो वहां पर यानी मुकामात पर उनको जाना होता है, और यानी कैसे लोग आते हैं, क्या बूढ़े आते हैं, हैं? पाकिस्तान से जिनको के यानी पंजाबी के अलावा कुछ बोलना ही नहीं आता, ऐसे लोग आते हैं फुटबॉल का टूर्नामेंट देखने के लिए, हा? या किसी और का वर्ल्ड कप देखने के लिए, राइट। हज के अंदर तो ऐसे ऐसे आते हैं कि जिन अंधे भी आते हैं, बहरे भी आते हैं, गूंगे भी आते हैं, जाहिल भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, जवान भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, बूढ़ियां भी आती हैं जिनसे चला भी नहीं जा रहा होता है, ऐसे लोग भी हज करने के लिए आते हैं। कितना इंतजाम करना होता होगा हज के लिए, राइट। माइंड बॉगलिंग, नो वन कैन इमेजिन कितना इंतजाम होता है। लेकिन अगर हुकूमत का फैसला गलत हो गया तो क्या होगा, है? सब कुछ जीरो, बिकॉज अरफात का दिन गलत हो गया, अरफात का दिन गलत हो गया ना, चांद रोयत हिलाल वालों ने गड़बड़ कर दी, तो पूरा सारी की सारी उम्मत तो गई ना। फिर जितने लाखों लोग आए थे, 30 लाख हो, 40 लाख हो, 45 लाख हो, सबका अरफात गया, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे जैसे लोग तो कहेंगे हाँ वाकई ये तो सारा का सारा हुकूमत, ऐसा नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो उलुल अम्र की अतात का हुक्म दिया है ना, ठीक है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, ठीक है, यानी अपने जो तुम्हारे गवर्नमेंट वाले हैं ना, चाहे वो तुम्हें अच्छे लगते हो, चाहे वो बुरे लगते हो, चाहे वो बज़ाहिर दीनदार हो दीनदार ना हो, तुमने उनकी अतात करनी है, ठीक है। वो आपको नमाज से रोक नहीं रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको जो है वो ऐसे हुक्म नहीं दे रहे, ठीक है। बज़ाहिर जिस तरीके का मामला यानी एक होता है काफिर के साथ जैसा मामला होता है, ठीक है। तो अब उनकी तरफ जो रोयत हिलाल है ना, ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है ना हमारे हम कमजोरों के लिए आसानी वाला मामला फरमाते हैं। उनसे अगर कोई जजमेंटल गलती हो भी गई ना तो इसकी वजह से 45 लाख लोगों का हज जाया नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे अकाबरीन, बल्कि हमें हदीसें सुना रहे हैं हमारे अकाबरीन, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिर के जमाने में लोग जो है ना चांद पे बहस करेंगे कि ये गलत देखा गया है, राइट। यानी इसको एक नेगेटिव तरीके से हदीस में पोर्ट्रेट किया गया, ये जो चांद के ऊपर हमारी बहसें चल रही है ना, ये गलत है, वी आर नॉट सपोज टू डू दैट, वी आर सपोज टू फॉलो द उलुल अमर, ठीक है। ये ऐसा मामला नहीं है हमारी यानी कि जी वो कोई हमें हुक्म कर रहे हैं हराम कार्य का हुक्म कर रहे हैं और हम उनके ऊपर एतराज कर रहे हैं कि वो हमें क्यों हराम कार्य का हुक्म कर रहे हैं, ठीक है। तो रुयत हलाल के अंदर डिस्कशन अगर कोई करता है उस डिस्कशन को अबैंडन कर दें, छोड़ दें डिस्कशन को, ठीक है। तो अराफात के लिए अल्लाह ताला ने बड़ा इंतजाम किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक हुकूमत जो है वो गलत फैसला कर देगी, रोयत हिलाल के अंदर जो है वो 30-45 लाख मुसलमानों का हज खत्म हो जाएगा, जाया हो जाएगा, क्योंकि अराफात मिस कर गए वो लोग, तो वो तो एक दिन पहले होना था, इन्होंने तो एक दिन की बात किया, ठीक है। तो ये फैसले जो है ना वो इंसानों के नहीं होते हैं, ये फैसले अल्लाह ताला के होते हैं, और अल्लाह ताला जो है वो इससे बुलंद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास आज की रोकते हैं, इंशाल्लाह वेंसडे देखो बुध के दिन फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया सुना गया उसके अमल की तौफीक अता फरमाए, गलतियों को माफ़ फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।